Bismillah.
Yeah.
شریف بخاری کا آخری باب ہے، اور اسی آخری باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شریف کی آخری حدیث روایت کروائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر جہاں ممکن ہوتا ہے حدیث کو روایت کرنے سے پہلے باب کا عنوان کسی آیت سے شروع کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے، یہ بتلانا ہے کہ درحقیقت حضور نبی کریم سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ جل جلالہ کے کلام ہی کی تفصیل ہے، اور قرآن کریم کو صحیح طور پر اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک حضور نبی کریم سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کو نہ سمجھا جائے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جا من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس مسلمانوں سے بلکہ سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی، واضح کتاب آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے وہ دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک کتاب اللہ جل جلالہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور دوسرے ایک نور بھیجا ہے. اور نور سے مراد ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی تفصیل کا نور، آپ کی تشریحات پر. اور بڑی خوبصورت تعبیر استعمال فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کتاب تو ہو لیکن روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، تو کتاب تو اپنی جگہ پر بہترین ہے، اعلی درجے کی ہے، بہت علوم و معارف پر مشتمل ہے، لیکن اگر اندھیرا ہے اور روشنی نہیں ہے تو وہ کتاب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا، اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. یا اگر روشنی ظاہر میں تو ہے لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، الحمدللہ آنکھیں بینائی کے نور سے محروم ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے بھی فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوگا، کسی بھی کتاب سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ نور نہ ہو. اور وہ نور ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تشریحات کا نور. جب تک آپ کی تشریحات اور تفسیرات اور آپ کی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک قرآن کریم کو صحیح طریقے پر سمجھا نہیں جا سکتا، اس سے احکام مکمل نہیں کیے جا سکتے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ابواب کو اکثر و بیشتر کسی آیت قرآنی سے شروع فرماتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ آنے والی حدیث اس آیت کریمہ کی تفصیل کرتی ہے اور اس آیت کریمہ کا مطلب کرتا ہے. یہ جو آج کل ایک وبا پھیلی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر وہ قرآن کریم کی تفسیر سمجھیں اور قرآن کریم سے احکام شریعہ کا استنباط کریں اور مجتہد بن جائیں، یہ انتہائی نادانی کی بات ہے. اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر استاد کے سیکھا جا سکتا ہو. کسی بھی قسم کا علم، وہ ڈاکٹری ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ میڈیکل سائنس ہو، وہ اور کوئی علم ہو، جب تک کہ پڑھانے والا استاد موجود نہیں ہوگا اس وقت تک اس علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور کسی شخص کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علم کا عالم بن گیا۔ کوئی شخص میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھے اور اس نے جو میڈیکل اصطلاحات کی ڈکشنری ہے وہ بھی سامنے رکھی ہو اور اس کو پڑھ کر اس نے پوری میڈیکل سائنس پڑھ لی ہو، لیکن وہ اس کی وجہ سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور نہ کسی کا علاج کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، جب تک کہ کسی باقاعدہ استاد سے اس کی تعلیم حاصل نہ کی ہو اور باقاعدہ ڈاکٹری کی تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اسی طرح دین کا معاملہ ہے کہ دین کی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ جلالہ نے عطا فرمائی یہ اسی وقت کارآمد ہو سکتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ کتاب اللہ کی تعلیم دے۔ ظاہر ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا ان لوگوں پر جو عربی زبان کے بڑے شناور تھے، لیکن ان کو ترجمہ سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کو قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں کہ کیا احکام ان پر نازل فرمائے گئے۔ تو ابو بکر عمر اور عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور دوسرے صحابہ کرام کو ترجمہ سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم فضائل کی تعلیم ضروری قرار دی گئی اور یعلمہم الکتاب کہہ کر آپ کو بھیجا گیا۔ لہٰذا اس سے ان لوگوں کی نادانی ظاہر ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کریم کا پڑھ کر اور سیلف اسٹڈی کر کے خود اپنی ذاتی مطالعے کی بنیاد پر وہ دین کے اندر مجتہد بن سکتے ہیں اور دین کے احکام کو قرآن کریم سے مطبق کر سکتے ہیں، اس کی نادانی ظاہر کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر باب کو تقریباً شروع کرتے ہیں کسی آیت کریمہ سے۔ چنانچہ یہاں جو باب قائم فرمایا ہے اور اس میں جو آیت کریمہ نقل کی ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن وہ ترازوئیں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، مکمل انصاف کرنے والی ہوں گی، ایسی ترازوئیں قائم کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی علم کوئی عمل کیا ہوگا وہ بھی ہم لے آئے گا، وقفا بنا حاسبین، اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک کروڑوں اربوں خربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کروڑوں خربوں اربوں انسانوں کے اعمال بے حد و حساب ہیں، بے شمار ہیں، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ سارے کے سارے اعمال کا حساب اور ان کو کسی میزان میں لا کر تولنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقفا بنا حاسبین، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں اور ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر انسان کے چھوٹے بڑے ہر عمل کا حساب لیں گے، اور حساب ہی نہیں لیں گے بلکہ اس کو میزان کے اندر تولا جائے گا، موازین میں تولا جائے گا۔ یہ میزانیں کیا ہوں گی، کس قسم کی ہوں گی، کیا ان کی کیفیت ہوں گی، وہ ترازوئیں جن میں اعمال تولے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے، ان کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور جب وہاں پر وہ منظر سامنے آئے گا تبھی اس کی حقیقت معلوم ہوگی۔ لیکن بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ ترازو ایسی ہے کہ اس کے ایک پلہ جو ہے وہ پورے آسمان و زمین کے برابر، ایک پلہ ترازو کا اتنا بڑا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ان کو بہت زیادہ مسترد نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں کہ آپ بندوں کے اعمال کو تولیں گے. تو جب اس ترازو کا ایک پلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھایا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کپ کپا گئے اور فرمایا کہ کون ہے جو اس ترازو کے اس پلے کو نیکیوں سے بھر سکے گا, اتنا بڑا پلہ ہے کہ اس کو نیکیوں سے کون بھر سکے گا. بہرحال اس قسم کی بات روایتیں آئی ہیں جن کی سند کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ قیامت کے اور آخرت کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں وہ بات قرآن حدیث میں جو بیان فرمائے گئے ہیں وہ محض ہمیں جھلک دکھانے کے لیے, ایک اصولی بات بیان کرنے کے لیے, ہماری ناقص عقل اور ناقص عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اشارے ضرور دے دیے گئے ہیں, لیکن حقیقت حال کس چیز کی, کیا حقیقت ہوگی, ترازو کیسی ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی, واقعی ترازو وہ ترازو ایسی ہوگی جیسے کہ سامان ہم عام طور سے تولا کرتے ہیں یا اس کی کوئی اور شکل اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے, یہ حقیقت آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جب اس منظر کو ہمارے سامنے لائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ترازو کی حقیقت کیا ہے اور کس قسم کی ترازو اور کس طرح اس میں کوئی چیز توڑی جاتی ہے. اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ وزن ہوگا تو وہ آیا نامہ اعمال کا وزن ہوگا, جب انسانوں کو ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور وہ نامہ اعمال ایسا ہوگا کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل جو انسان نے کیا ہے وہ لکھا ہوا ہو. مالی حاضر کتاب اللہ یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها, سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی چھوٹا عمل بھی کیا ہو کسی انسان نے یا بڑا بھی کیا ہو وہ سب کا سب اس کے اندر موجود ہوگا. تو بعض حضرات علماء کا خیال یہ ہے کہ صحائف تو لے وہ نامے اعمال ہیں جو رکھے جائیں گے ترازو کے اندر اور ان کا وزن کیا جائے, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ترجمۃ الباب کے بعد ایک جملہ بڑھایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ جُودًا, کہ صحیفے نہیں وہ نامے اعمال نہیں بلکہ بذات خود اعمال بنی آدم کے جو عمل اس نے کیا ہے وہ عمل تو لے جائیں, براہ راست عمل تو لے جائیں گے. اور عمل کو تولنے کی شکل کیا ہوگی وہ یہ کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اعمال ہوتے ہیں جو بھی انسان عمل کرتا ہے دنیا کے اندر وہ چاہے اچھا عمل کرے یا برا برا عمل کرے اس کی ایک صورت مثالیہ ہوتی ہے, اس کی ایک مثالی صورت ہوتی ہے. کوئی نیکی کا عمل کیا ہے تو وہ روشن صورت ہوتی ہے, اس کی روشنی ہوتی ہے, نور معلوم ہوتا ہے, وہ ایک اچھی صورت میں سامنے آتا ہے, اس کی صورت اچھی ہوتی ہے. اور جو برے اعمال کیے جاتے ہیں, گناہ کیے جاتے ہیں, ان کی ظلمت والی اندھیری کالے رنگ کی وہ شکل ہوتی ہے اس صورت مثالیہ کے اندر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے حضرت شیخ عبدالوہاب سارانی رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے خاص بندوں کو اس صورت مثالیہ کا انکشاف بھی فرما دیتے ہیں, وہ صورت مثالیہ ان کو آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو مشہور بھی ہے, شیخ عبدالوہاب سارانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جب کوئی بندہ وضو کرتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو جس عضو کو بھی دھوتا ہے اس عضو کے گناہ بھول جاتے ہیں, پانی کے ساتھ بھول کے چلے جاتے ہیں. تو معلوم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تھا اور اس کا مستعمل پانی بہ رہا ہوتا تھا تو اس پانی کے اندر ان کو ان کے کیے ہوئے گناہ نظر آ جاتے ہیں، اس پانی کے اندر نظر آ جاتے ہیں، یعنی ان کی جو صورت مثالیہ ہے وہ نظر آ جاتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ. اسی لیے ان کا قول یہ ہے کہ مائع مستعمل نجس ہوتا ہے، وہ پاک ہی نہیں ہوتا، ناپاک ہوتا. اگر تو بٹوا کے یہاں صاحبین کے قول پر ہے، امام محمد کے قول پر ہے کہ وہ طاہر ہے، وہ طاہر نہیں ہے. لیکن امام حنیفہ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستعمل پانی جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. تو اس کی وجہ امام شیخ الوہاب سارانی رحمۃ اللہ نے یہ لکھی ہے کہ ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اس میں گناہ بہتے ہوئے نظر آتے تھے، گناہوں کی جو صورت مثالیہ ہے وہ نظر آتی تھی. اس لیے انہوں نے کہا جب یہ پانی ایسا ہے جس میں سارے گناہوں کی نشان موجود ہیں، جس لیے انہوں نے اس کی نجاست کا قول اختیار کروایا. بہرحال ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا، اس کی صورت مثالیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اسی صورت مثالیہ کا وزن ہوگا ان ترازوؤں کے اندر. تو امام بخاری نے ترجیح اس بات کو دی ہے ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن کہہ کر کہ اعمال ہی تو لے جائیں گے براہ راست، نہ کہ اعمال نامے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو صاحب عمل ہے اس کو تولا جائے گا، اور اس کے تولنے سے اگر کوئی آدمی نیک آدمی ہے، چاہے دبلا پتلا ہو، لیکن وہ ترازو میں رکھا جائے گا تو ترازو کا پلہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر برا آدمی ہے تو اس کو اگر تولا جائے گا تو چاہے وہ موٹا موٹا تازہ ہو، لیکن اس کا وزن ہلکا پڑ جائے گا. تو لیکن امام بخاری نے صحیح اس کو قرار دیا ہے کہ اعمال ہی کو تولا جائے گا، اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، اعمال بھی تولے جائیں گے اور زبان سے نکلی ہوئی ہر بات بھی تولی جائے گی. تو یہاں دو باتیں ہیں جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری باب میں ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے، اور اسی کو اپنا آخری باب بنایا ہے، آخری تعلیم یہ قرار دی ہے کہ اس صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان سے لے کر آخری کتاب کتاب التوحید تک میں نے دین کے جتنے اہم عقائد تھے یا اعمال تھے، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا معاملات سے تعلق رکھتے ہوں یا معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں، میاں بیوی کے تعلقات سے تعلق رکھتے ہوں، یا دوستوں احباب کے تعلقات ہوں، یا کسی عام انسانوں کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ سارے کے سارے میں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیے اور ان کا علم آپ نے حاصل کر لیا الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے کہ وہ سارے کے سارے احادیث جس میں یہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں وہ آپ کی نظر سے گزر گئے. لیکن اب آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ توجہ اس بات کی طرف دلا رہے ہیں کہ پڑھ تو سب کچھ لیا، لیکن اب ہر آن اس بات کی فکر رکھنی ہے، مجھے بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو جس بات کی فکر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کے سارے اعمال تولے جائیں گے. اعمال اگر تولے گئے اور اعمال کے تولنے کے نتیجے میں ترازو کا وزن بڑھ گیا، اعمال کا وزن بڑھ گیا، ترازو کا پلہ جھک گیا، وزن سے جھک گیا، تو بس سمجھو کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ایک بہترین من پسند زندگی کا آغاز ہو گیا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ، جس کے ترازویں بھاری پڑ گئی، اس کے اعمال بھاری ہو گئے، تو یہ سمجھو کہ وہ اس کی زندگی ایک من پسند عیشت راضیہ، جو چاہے گا ملے گا. یہاں دنیا کے اندر کون بڑے سے بڑا سلطان، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار یہ نہیں کر سکتا کہ جو بھی چاہے وہ ہو جائے، لیکن وہاں قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم جو چاہو گے ملے گا، وہاں غم کا نام نہیں ہوگا، تکلیف کا شائبہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راحت ہی راحت ہوگی، لذت ہی لذت ہوگی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوگی. فوق وفی ہے جگہ وہ اما من خفت موازین ہوں، اور اگر کسی کے ترازو میں اور کسی کے ترازو کا وزن وہ ہلکا پڑ گیا تو پھر فامہ ہاویا اللہ بچائے اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہوگا جو آگ سے بھرا گڑھا ہوگا. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں آپ کو اس موقع پر یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کریں, اور وزن کے ساتھ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی کہ کتنے عمل کیے گئے, اعمال کا وزن ہوگا کہ اس عمل میں کتنا وزن تھا. گنتی کے بجائے اعمال کا وزن ہوگا. اور اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے عمل بظاہر تھوڑے کیے ہیں, نفلیں زیادہ نہیں پڑی, مطلب نفلی روزے زیادہ نہیں رکھے, لیکن وہ فرائض واجبات کو ادا کرتا رہا اخلاص کے ساتھ, تو تھوڑے عمل کے نتیجے میں بھی وزن بڑھ جائے گا. اخلاص کے ساتھ اگر کرے گا تو وزن بڑھ جائے گا. اور اگر کسی شخص نے بہت سارے عمل کیے مگر ریاکاری کے لیے کیے تو پھر وہ عمل بیکار ہے, بے وزن ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہیں ہوں گے اور ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے. لہذا کہنا یہ مقصود ہے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کریں. اس کی تعلیم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس آخری باب میں دینا چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کریں. وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وزن پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, دو چیزوں کے دو شرائط ہیں کہ ان کو آدمی پورا کرے تو عمل میں وزن پیدا ہو. اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو جائے, ایک چیز بھی موجود نہ ہو, تو عمل میں وزن پیدا نہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جو عمل انسان کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے, اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے معنی یہ ہے کہ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہو, یہ مقصد عمل کا. دکھاوا نہ ہو, شہرت کی طلب نہ ہو, اور حب جاہ نہ ہو, حب دنیا نہ ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو کام بھی بندہ انجام دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انجام دے. یہ خاص طور سے ہم طالب علموں کے لیے امام بخاری کی یہ نصیحت اس لیے ہے کہ جب ہم صحیح بخاری پڑھ لیتے ہیں اور صحیح بخاری کی تکمیل ہو جاتی ہے, دور حدیث کی تکمیل ہو جاتی ہے, تو دنیا ہمیں عالم کہنے لگتی ہے, اور پھر کسی علمی مشغلے میں بسا اوقات بندہ لگتا ہے, تو اس علمی مشغلے میں لگتے ہوئے شیطان دل میں خیالات ڈالتا ہے, خیالات ڈالتا ہے کہ تم یہ کام اس لیے کرو تاکہ تمہاری شہرت ہو جائے, اس لیے کرو تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں, اس لیے کرو تاکہ تمہارے متقین کا حلقہ بڑھ جائے, اس لیے کرو کہ دنیا میں تمہارا نام ہو, تمہیں لوگ بڑے بڑے الفاظ سے یاد کریں, تمہارے لوگ ہاتھ چومیں, اس لیے کرو. شہرت کا ایک شہرت حاصل کرنے کی, شہرت پسندی کی ایک بیماری پیدا کر دیتا ہے شیطان ہم جیسے طالب علموں کے اندر, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ پڑھ بھی لیا, پڑھا بھی لیا, تصریفات بھی کر لی, واعظ بھی کہہ لیے, تقریریں بھی کر لی, لیکن آخرت میں ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں. آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ بچائے عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا, تو عالم یہ جواب دے گا کہ میں نے فلاں فلاں علمی خدمات انجام دی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو تم نے اس لیے دی تھی تاکہ دنیا تمہیں عالم کہے, دنیا تمہیں تمہارا نام لے, تو وہ دنیا میں تمہاری شہرت ہو, فقط کی تو وہ دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا,
دنیا میں تمہاری عزت ہو گئی، دنیا میں تمہارا مقام بن گیا، اب یہاں کیا لینے آئے؟ العیاذ باللہ. تو سارا علم اور ساری علم الجماعت بیکار چلی گئی، کیونکہ ان میں وزن نہیں تھا، اخلاص کا وزن نہیں. تو ایک چیز تو اخلاص ہے جو انسان کے عمل میں وزن پیدا کرتا ہے، اخلاص سے چھوٹا سا بھی عمل کر لے اس کا وزن بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز، آپ نے پڑھ لی ہے حدیث کہ نماز جنازہ کسی شخص نے ادا کی، کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی، تو اس کا یہ عمل اس کے اجر میں اس کو ایک قیراط دیا جائے. قیراط ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا تھا، وہ قیراط دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا وہ قیراط جو ہے جبل احد کے برابر ہوتا، احد پہاڑ کے برابر ایک قیراط، اور جو جنازے کے ساتھ چلا اس کو دو قیراط. اب یہ عمل نماز جنازہ کا مشکل سے تین منٹ میں ادا ہو جاتا ہے، چار تکبیریں کہی جاتی ہیں، چھوٹا سا عمل، لیکن اس کا وزن جبل احد کے برابر قرار دیا گیا. تو چھوٹا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وزن پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے. آپ نے حدیث اسی میں پڑھی ہے کہ کسی بندے نے راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، اس کانٹے کو ہٹا دیا، اس خیال سے ہٹا دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے پاؤں میں یہ کانٹا چبھ نہ جائے، اور یہ کام اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا. تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ فشکر اللہ له فغفر له، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی کی کہ اس کی مغفرت فرمائی. تو کوئی بھی چھوٹا سا عمل ہو اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا اس میں وزن ہے، بڑا بڑا اعمال ہے لیکن اخلاص نہ ہو تو وہ بیکار. تو ایک شرط وزن پیدا کرنے کی، اعمال میں وزن پیدا کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل بھی کرے بندہ وہ اخلاص کے ساتھ کرے. کسی کا ہم اپنے آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، کبھی کسی سے کیا تحفہ بھیجتے ہیں، یہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تو وہ بڑی بڑی عظیم نیکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس پر بڑا اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. لیکن وہی کام اگر اس لیے کیا کہ اگر میں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری اگر نہیں کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں مجھے کم سمجھا جائے گا، تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری کی خاطر کوئی شخص یہ دے رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ ایسی چیز ہے اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایسی عظیم چیز عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وزندار اور عبادت کے قائم مقام بنا دیں. کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ تفریح کرنا، وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ، اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کا ہم پر حق رکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر نشاط اور قوت پیدا ہوگی، اور اس نشاط اور قوت کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کے زیادہ لائق ہوں گے. اس نیت سے اگر کرے گا کوئی بندہ اور اتباع سنت کی نیت سے کرے گا تو اس کے اندر وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. تو پہلی شرط اخلاص، وزن پیدا کرنے کے لیے، اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط اخلاص ہے کہ اللہ کے لیے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کام بھی کرے بندہ وہ حدود شریعت میں کرے، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے، چاہے دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو. نماز پڑھے تو سنت طریقے سے پڑھے، شریعت کے مطابق پڑھے. اگر خرید و فروخت کرے، تجارت کرے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے. حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے ہر عمل کی، اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے تم اپنی زندگی گزارو. اور یہ بڑا عظیم مسئلہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ہر تعلیم کی کچھ حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر آدمی کام کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا، وزندار ہوگا، اور حدود کو پامال کر کے کرے گا تو چاہے اخلاص سے بھی کر رہا ہو لیکن تنہا اخلاص بھی کافی نہیں ہوگا اگر حدود شریعت کی رعایت نہیں ہے. اب جتنی بھی دیکھو بدعتیں ہیں، جتنی بھی بدعات ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اس کے کرنے والے مخلص ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ان کی جو نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، ان کی اعلیٰ درجے کی خوشنودی حاصل کریں. لیکن طریقہ سنت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، جو سنت کا طریقہ ہے اس سے ہٹا ہوا ہے، راستہ ایک اختیار کر لیا، اپنی طرف سے اختیار کر لیا، ایک ایسا اختیار کر لیا جو دیکھنے میں برا نہیں لگ رہا، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ چونکہ شریعت کی حدود سے متجاوز ہے اس واسطے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت میں تین رکعتیں فرض کی ہیں، تین رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی تین رکعتیں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی بندہ یہ کرے کہ بھائی میں تین کے بجائے چار پڑھ لیتا ہوں، چوتھی رکعت بھی ساتھ ملا لیتا ہوں، تو ایک رکعت جو اس نے مزید پڑھی اس میں تلاوت زیادہ کی، اس میں قیام ایک زیادہ ہوا، ایک میں ایک رکوع زیادہ ہوا، دو سجدے زیادہ ہوئے، یہ کام اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ قیام، رکوع، سجدہ اور مزید تلاوت، بظاہر دیکھنے میں تو اچھے کام، لیکن چونکہ طریق ان حدود میں نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مقرر فرمائی، تو کیا ہوگا کہ وہ چوتھی رکعت نہ صرف یہ کہ وہ چوتھی رکعت اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو تین پڑی تھی ان کو بھی لے دی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کی، غلط طریقے سے کی ہے، اس وقت میں عبادت بیکار ہو. تو کوئی بھی عمل کیا جائے وہ حدود شریعت میں، حدود سنت میں کیا جائے، اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی طریقہ انسان نکال لے جو نہ قرآن میں آیا، نہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا، اور آدمی یہ کہہ دے کہ یہ بھی دین کا ایک لازمی حصہ ہے، تو یہ کہنا دینا بچاہے بظاہر دیکھنے میں چاہے وہ عمل عبادت کا نظر آ رہا ہو لیکن وہ عبادت کا عمل نہیں ہے، وہ اس لیے عبادت کا عمل نہیں ہے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کی مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوں کہ مقدر قیمت نہیں. میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی احمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک تبلیغ جماعت کے بزرگ آیا کرتے تھے، حضرت دعا جو ان کا لقب مشہور تھا، اب انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمایا. وہ بڑے عجیب بزرگ تھے اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بکثرت آیا کرتے تھے، اور عجیب حدیے بھی بعض اوقات لے کر آتے تھے، اور حدیے بھی بڑے ان کے نرالے قسم کے ہوتے تھے. عام طور سے لوگ کسی کو حدیہ دیتے ہیں تو مٹھائی کا ڈبہ لے گئے، مٹھل لے گئے، اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. وہ حدیہ لے جاتے تھے، لگاتے تھے، کبھی کاغذوں کا ایک دستہ دے دیا ازوال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کیونکہ ازوال صاحب تسلیم و تعلیم کا کام کرتے تھے تو اس میں کام آ جائے، کاغذوں کا ایک دستہ دے گئے. کبھی فاؤنٹین پین کی سیاہی جو ہے، مجھے انہوں نے فاؤنٹین پین استعمال زیادہ ہوتے تھے، پاس اس کی روشنائی کا ایک ڈبہ لا کے حدیث میں پیش کر دیا. اس قسم کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں وہ حدیث میں لایا گیا. تو ایک دن انہوں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے آپ کو میں نے قریب طرح خواب میں دیکھا. حضرت والد صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا دیکھا, تو فرمایا خواب میں نے دیکھا کہ آپ کسی جگہ پڑے کھڑے ہوئے ہیں پڑھانے کے لیے اور پیچھے بلیک بورڈ ہے تخت سیاہ, تو اس میں آپ کھڑے ہوئے پڑھا رہے ہیں, تو آپ نے اس تخت سیاہ پر ایک ہنسا بنایا اور لوگوں سے پوچھا جو موجود تھے یہ کیا ہے. لوگوں نے کہا ایک چلے گا. اچھا اب اس کے دائیں طرف ایک نقطہ لگا دیا. پوچھا کیا ہوا, یہ 10 ہو گئے. پھر ایک نقطہ لگا دیا, پوچھا کیا ہوا, 100 ہو گئے. پھر ایک نقطہ لگایا, پوچھ لیا, پوچھا کیا ہوا, 1000 ہو گئے. پھر ایک نقطہ لگایا, پوچھے کیا ہوا, 10000 ہو گئے. کہا جو جو صفر بڑھاتے جا رہے ہو یہاں پر تو اس میں 10 گنا کا اضافہ ہو رہا ہے. ایک 10 ہو گیا, 100 ہو گیا, 100000 ہو گیا, 10 گنا کا اضافہ ہوتا چلا گیا ہے لوگوں کے لگانے کی وجہ سے. سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہ ہاں بھی ہو رہا ہے, ہر نقطے سے ہر سفر سے 10 گنا بڑھ رہا ہے. حضرت کہا اچھا ان کو مٹا دیا, ان نقطوں کو مٹا دیا, مٹا کر بائیں طرف نقطہ لگایا اور کہا اب کیا ہوا. انہوں نے کہا جی اب تو آشاریا ایک ہو گیا, یعنی 0.1 ہو. تو اب کیا مطلب ہوا کہ 0.1 کا مطلب ایک کا بھی 10واں حصہ. پھر ایک نقطہ اور لگا دیا, ایک 0 اور لگا دیا, اب کیا ہوا کہ 0.01 ہو. تو کیا مطلب ہوا کہ ایک کا 100واں حصہ. کہا 0 تو وہی ہے, دائیں طرف لگا رہے ہو تو عدد بڑھ کر 10 گنا بڑھ رہا ہے, اور ہر 0 پر 10 گنا بڑھ رہا ہے. وہی 0 بائیں طرف لگاتے رہو تو وہ 10 گنا گھٹ رہا ہے. تو فرمایا جو دائیں طرف 0 لگ رہے ہیں یہ سب سنت کے 0 ہیں, اور بائیں طرف جو لگ رہے ہیں یہ بدعت کے 0 ہیں. کہ اس کے نتیجے میں جو عمل انسان نے کیا اس کا وزن گھٹ کے 10 گنا کم ہو گیا ہر 0 کے ساتھ. تو یہ بھی فرق ہے سنت اور بدعت. یہ عجیب خواب حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ کو نظر آیا, تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں. تو کیا بات ہے کہ عمل تو بظاہر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور اخلاص کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے, لیکن کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے, شریعت کی بیان کرتا حدود کے مطابق نہیں ہے, اس لیے اس کے اندر وزن پیدا نہیں ہوتا, وزن ختم ہو جاتا ہے باوجود اخلاص کے ختم ہو جاتا ہے. لہذا ہر عمل کو ایک طرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ حدود شریعت میں ہو رہا ہے یا نہیں, حدود سنت میں ہو رہا ہے یا نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر کام کی جو حدیں مقرر کی ہیں وہ حدود کے اندر انجام پا رہا ہے یا نہیں. اب دیکھو جہاد کی کتنی زبردست فضیلت ہے, جہاد فی سبیل اللہ یہ اتنی عظیم چیز ہے. آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جہاد میں حصہ لوں, اور احیا ثم اقتل ثم احیا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, کہ ایک مرتبہ شہید ہوں پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر شہید ہوں پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر شہید ہوں. یہ جہاد کی اتنی فضیلت آپ کو بیان کرنا. لیکن ایک صاحب آئے, بخاری میں حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اقتتلت فی غزوتی کلا, میرا نام لکھ لیا گیا ہے فلاں غزوے میں جانے کے لیے. جب کوئی غزوے میں جاتے تھے نام لکھا جاتا تھا کون کون جائے گا جہاد کے اندر, ان کا نام لکھ لیا گیا ہے. میں فلاں غزوے کے اندر میرا نام لکھ لیا گیا ہے, لیکن میری بیوی ہے اس نے حج نہیں کیا اور بغیر محرم کے وہ حج کر نہیں سکتی, تو اس کے اوپر حج فرض ہے. تو بتائیے میں کیا کروں, ایک طرف میرا نام جہاد کی لسٹ میں لکھ لیا گیا ہے اور دوسری طرف
میری بیوی کے دل میں حج فرض ہے اور اس حج فرض کو ادا کرنے کے لیے مجھے یہ وہ اس کو ضرورت ہے کہ میں اس کے ساتھ محرم کے طور پر جاؤں, کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ خود جب عام راہتے, جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو, جہاد کی اجازت نہیں ہے. وہ جو نام تمہارا لکھا گیا تھا جہاد میں وہ مٹا دیا گیا اور اب تمہارے لیے فرض ہے کہ جا کر اپنی بیوی کو حج کراؤ. یہ ہے حدود شریعت. کس وقت کس کام کا مطالبہ ہم سے شریعت کر رہی ہے اس کو دیکھنا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی صدرہ کے خلیفہ حضرت مانا مسعود اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ جملہ فرمایا کرتے تھے, بڑے کام کے جملہ, کہ دین اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے, دین اتباع کا نام. یعنی یہ دیکھو کہ اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے, اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ, اس وقت میں تو مطالبہ تمہارے ذمے والدین کے حقوق ہیں, تمہارے ذمے اپنی بیوی کے حقوق ہیں, بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق ہیں, بھائی کے ذمے بھائی کے حقوق ہیں, اور اساتذہ کے حقوق ہیں, شاگردوں کے حقوق ہیں. سارے حقوق العباد کا ایک بہت بڑا عظیم حلقہ ہے. تو دیکھو کہ تم سے کس وقت کس چیز کا مطالبہ شریعت کر رہی ہے. ان حدود کی حفاظت کرتے ہوئے کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا اور تمہارے اعمال میں وزن ہوگا, اور ان حدود کو اگر پامال کرو گے تو پھر ان میں کوئی وزن نہیں. تو دو چیزیں ہو گئیں, اخلاص ہو. بہت سے لوگ ہیں اب جن کو شوق ہو گیا کسی عبادت کا, مثال کے طور پر میرے حضرت شیخ حضرت مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مطلب مثال دے رہے تھے کہ فرض کرو کہ ایک شخص ہے جماعت کا پابند ہے, سب جنگل کا پابند ہے, اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا, مسجد میں جانا چاہتا ہے لیکن گھر میں بیوی بیمار پڑی ہے, اور بیمار پڑے ہونے کی حالت میں جگہ ایسی ہے کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے اور ویران سی جگہ ہے, ڈر لگتا ہے اس کو. تو اب ایک طرف اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جماعت کی نماز کی کتنی تاخیر ہے, جماعت کی نماز میں جا کر جماعت میں شامل ہو. دوسری طرف بیوی کا حق یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس وقت اس کی دلداری کی جائے. تو حضرت والا فرماتے تھے حضرت مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ کہ اس وقت مطالبہ اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت نماز پڑھے, اس صورت میں اس کو مطالبہ یہ ہے کہ اس کی دلداری کرے, اس کی دیکھ بھال کرے اور نماز نہ پڑھے. یہ تو کس وقت مجھ سے کس حق کا مطالبہ ہے, اس حق کو اس وقت میں اس حدود کے اندر ادا کرنا, یہ چیز ہے جو انسان کے اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے. تو اخلاص اور حدود اللہ کی پہچان کر کے اس کو ان حدود کے اندر اپنے اعمال کو انجام دینا, یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں اور جن کے ذریعے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ان حدود کی حفاظت کس طرح کی جائے, کس وقت ہم سے کیا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کو کس طرح پورا کرنا ہے, کن حدود میں پورا کرنا ہے, یہ بات صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی, یہ عموماً اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ کسی اللہ والے کی صحبت انسان اختیار کرے جسے خود حدود اللہ کا پورا پاس ہو, اور اس کی صحبت کے نتیجے میں آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس وقت انسان کو کیا کام کرنا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں اس آخری باب سے مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں یہ بھی کہتے ہیں امام بخاری نے کہ قولہم یوزر, کہ صرف اعمال ہی نہیں تولے جائیں گے, زبان سے نکلی ہوئی باتیں بھی تولی جائیں گی. یہ بڑا بہت ہی سنگین قسم کی وارننگ ہے جو ہمیں آپ کو دی گئی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو فرما دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان جو لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے اس کو ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, رقیب عتید, اس کا ایک نگہبان ہے, بالکل ہر وقت وہ بالکل چستی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے. کے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ عام مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ خدا کے لیے جب منہ سے کوئی بل لفظ نکالو تو سوچ لیا کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مجھے جواب دینا ہوگا کہ یہ میں نے جو لفظ نکالا ہے وہ صحیح نکالا یا غلط نکالا. واقعے کے مطابق ہے یہ جھوٹ ہے, کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی, کہیں بہتان تو نہیں لگایا جا رہا, کہیں غلط بیانی تو نہیں ہو رہی. اس بات کا ہر انسان کو احساس دلانے کے لیے یہ عمل یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور امام بخاری نے بھی یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے. میں ایک مرتبہ ایک دنیاوی لحاظ سے ایک بڑے صاحب اقتدار کے پاس تھا. بڑے صاحب اقتدار اپنے ملک کے لحاظ سے بڑے صاحب اقتدار ہیں, اب بھی ہیں. تو تنہائی میں ہماری بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. سوال یہ سوچ کر کہ تنہائی میں ہیں, سوال ایسا تھا کہ اسے من میں کیا نہیں جا سکتا تھا. تو میں نے تنہائی میں ان سے سوال کیا کہ اس وقت تنہائی ہے, اس پہ شاید یہ صحیح جواب دے دیں گے. انہوں نے ایک دم سے سوال کے سنتے ہی اپنی جیب سے موبائل نکالا اور موبائل کی طرف اشارہ کر کے جیب میں رکھ لیا. موبائل کی طرف اشارہ کر کے جیب میں رکھ لیا اور کچھ وہ ٹلا کر جواب دے دیا. وہ موبائل کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں لیکن میں جس حیثیت میں ہوں تو میری ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے, لہٰذا میں اس وقت کھل گئی آپ سے تنہائی میں بھی بات نہیں کر سکتا. تو اس وقت انہوں نے موبائل کا اشارہ کر کے اور جیب میں رکھ کے یہ بتا دیا کہ میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. تو میں اس وقت تنہائی میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کھل کر تمہارے سامنے اپنے دل کی بات کرتا. تو مجھے خیال آیا کہ واقعی تو وہ جب آدمی کو یہ پتا ہو کہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ کتنا محتاط ہو جاتا ہے, کتنی احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہے کہ زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہوئے بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ریکارڈ ہو جائے گی تو پھر اس کے نتیجے میں مجھے کسی برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ اس چھوٹے سے دنیا کی جو اصحاب اقتدار ہیں ان کا ڈر اس صاحب اقتدار کو بھی ہے, وہ بھی خود صاحب اقتدار, لیکن اس کو بھی ڈر ہے کہ مجھ سے بڑے جو صاحب اقتدار ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے گی تو میرا برا حال ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ بھی انسان نکالتا ہے اس کا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور جب ریکارڈ ہو رہا ہے سنایا جائے گا تو سب کچھ پتہ چل جائے گا, کب جھوٹ بولا تھا, کب غیبت کی تھی, کب بہتان لگایا تھا, کب کسی پر بے تحقیق الزام عائد کر دیا تھا, یہ سب ریکارڈ ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا. وَقَوْلَهُ جُودًا, ان کا اقوال بھی بولے جائیں. یہ اتنا بڑا سبق ہے امام بخاری کا در حقیقت جاتے ہوئے آخری حدیث کے آخری باب کے اندر. اگر یہ سبق ہمارے ذہن نشین ہو جائے, جو اور علمی تحقیقات ہیں علمی مباحث ہیں وہ دھرے رہ جائیں گے, لیکن یہ سبق جو امام بخاری دے رہے ہیں کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرو, تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے, تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی تولی جائیں گی, اور آپ جب صحیح بخاری پڑھ کر اور بحثیت عالم دین دنیا کی میں نکلیں گے, دنیا عمل کے کاردار میں داخل ہوں گے, تو یہ اور ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ دین کی خدمت کریں گے. وہ قول چاہے تقریر کے ذریعے ہو یا تحریر کے ذریعے ہو یا فتویٰ کے ذریعے ہو یا تعلیم و تصنیف کے ذریعے ہو. تو ہمیں یہ سبق دے دیا کہ جو قول بھی ہو چاہے زبانی ہو یا تحریری ہو اس کو یہ سوچ لو کہ وزن کیا جائے گا. میرے والد مالد صلی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب بھی وہ ایک تحریر کے بارے میں خاص طور پر فرمایا جاتا ہے, میں نے کتاب لکھی تھی اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی بات اپنے منہ سے نکال یا قلم سے نکال تو سمجھ لو
پہلے یہ سوچ لو کہ یہ بات مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنی پڑے گی, اور عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اگر میرے پاس ثبوت موجود ہے تب تو میں یہ کہتا ہوں, اور اگر ثبوت موجود نہیں ہے تو پھر اس سے رک جاؤ. اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں تمہیں عدالت کے اندر طلب کر لیا جائے, تم سے ثبوت مانگا جائے اور تم وہاں پر باغلے ڈھانکو کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. کتنی مثالیں آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے منہ سے بات نکال دی, ثبوت تھا نہیں اور عدالت کے اندر پکڑے گئے. اور اگر یہاں دنیا کی عدالت میں جب پکڑے گئے تو ایک آخری عدالت تو آنے والی ہے اللہ جل جلالہ, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اس عدالت میں پکڑا جائے گا, تمہارے اعمال بھی, تمہارے اقوال بھی, تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی پکڑی جائے گی, اور اس کے بارے میں تمہیں پھر جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو بات نکالو منہ سے یا قلم سے تو اس کو جب تک مکمل ثبوت اس کا موجود نہ ہو اس وقت تک منہ سے نہ نکالو. یہ ہے بہت بڑا سبق جو امام بخاری نے اس آخری باب کو قائم کر کے ہمیں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد امام بخاری نے آگے اپنی حاجت کے مطابق کچھ الفاظ کی تشریح کی ہے. قال مجاہد القسطاط والعدل الرومیہ, قرآن کریم میں جو قسطاط کا لفظ آیا ہے تو وہ رومی زبان میں اصل میں انصاف کو کہتے ہیں, اور پھر القسط مصدر المقسط, اور نضع الموازین القسط جو فرمایا تھا یہ قسط مصدر ہے مقسط کا, باب افعال کا. اکثر جو سادہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا, لیکن اگر اسی کو مجرد میں لے جائے قسط یقسط قسطا فہوا اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَانِ. یہ باب قائم کرنے اور اس کے الفاظ کی تشریح کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث روایت فرمائی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب, اور یہاں اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کا نام خاص طور پر ذکر فرمایا, جس سے اشارہ یہ بظاہر مقصود ہے کہ یہ جب رحمان کو محبوب ہے, رحم کرنے والے کو محبوب ہے, تو ان کلمے کے اس کلمے ان کلموں کے پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں, تو وہ رحمان کو محبوب ہے, تو پڑھنا جو ان کو پڑھنے والا ہوگا وہ بھی محبوب ہوگا اور اس پر اللہ جل جلالہ کی رحمتیں متوجہ ہوں. خفیفتان علی اللسان, جب اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رحمان کے محبوب ہیں تو کسی کے دل میں خیال ہو سکتا تھا کہ مشکل قسم کے کلمات ہوں گے, فرمایا گیا نہیں, وہ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں, یعنی بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں, کوئی دشواری ان کو ادا کرنے میں نہیں ہوتی. لیکن ثقیلتا نے فی المیزان, لیکن میزان عمل میں ان کا وزن بہت بھاری ہے, اور یہی سے امام بخاری نے جو استدلال کیا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے اور اقوال تو لے جائیں گے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دو کلموں کے بارے میں فرمایا کہ خود ان کا وزن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, ان کلمات کا وزن اتنا ہے کہ میزان عمل میں یہ بہت بھاری ثابت ہوں گے, ان کا وزن بہت ہے تقیل اکانی پر میزان. اور وہ کون سے ہیں؟ یہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب واقعتاً اگر آپ دیکھو تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات زبان سے نکالنے میں کوئی نہ دیر لگتی ہے, نہ کوئی مشقت ہوتی ہے, نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے, وہ خاص وقت ہوتا ہے.
لیکن اس سے میزان عمل کے بوجھ میں اس کے وزن میں اضافہ ہو جائے. دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ کے بارے میں پہلے بھی بخاری میں دوسری جگہ پر حدیث آئی ہے کہ اگر کوئی شخص کے 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے تو اس کا اس کے اگر گناہ پہاڑ کے ریت کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مغفرت پر اس کلمے کے نتیجے. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم میں فرق یہ ہے کہ وبحمد سبحان اللہ وبحمدہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد. سبحان اللہ کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے. اور بحمدہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے, سارے قابل تعریف صفات کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. جو شخص قابل تعریف یا جو ذات قابل تعریف صفات کی مالک ہو وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. تو سبحان اللہ بحمدہ جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی انعامات کا تصور کرو گے, اس کے قابل تعریف صفات کا تصور کرو گے, تو یہ جمال باری تعالیٰ کا جمال کا تصور آئے گا. اور جو صاحب جمال ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے, لہذا اس سے محبت پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ. سبحان اللہ بحمدہ پڑھتے سے کثرت سے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اور سبحان اللہ العظیم میں عظمت کا ذکر ہے بھائی, عظمت اللہ تعالیٰ کا جلال, اس کی عظمت, اس کی قدرت کاملہ, اس کا تصور یہ کلمات دلاتا ہے. اور جو صاحب عظمت ہو صاحب جلال ہو اس کا ایک خوف دل میں آتا ہے, خوف کہ یہ صاحب جلال ہے یہ صاحب اقتدار ہے, اس کا خوف دل میں آتا ہے. تو پہلا کلمہ جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ یہ اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں پیدا کرتا ہے, اور سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرتا ہے. اور دونوں جب مل جاتے ہیں, محبت اور خوف دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اسی کا نام خشیت ہے, خشیت الہی. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, جس کے لیے فرمایا گیا کہ خشیت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو. خشیت کے معنی ہی یہ ہے کہ کسی کی محبت کے ساتھ اس کا خوف ہو. ایک جو خوف ہوتا ہے نا چور ڈاکو کا, قاتلوں کا, بدماشوں کا, غنڈوں کا, درندوں کا, سانپوں کا, بچھوؤں کا, وہ تو خوف ہوتا ہے ان کے موذی ہونے کی وجہ سے. وہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ درحقیقت محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ذات جس نے مجھ پر اتنے انعامات فرمائے کہ ہر آن مجھ پر اس کی نعمتوں کی بارشیں برس رہی ہیں, وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات اس کو ناپسند ہو. تو ایک طرف محبت ہے ایک طرف خوف ہے, دونوں چیزیں مل کر یہ خشیت الہی پیدا کرتی ہیں. اور یہی خشیت الہی سارے علم کا اصل مقصود ہے. مولانا قرآن کریم فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اور مولانا رومی فرماتے ہیں خشیت اللہ را نشان علم دا آیت یخشى اللہ در قرآن دہا, کہ یہ علم کا نشان یہ ہے کہ کتنی خشیت پیدا ہو. ہمارے والد مسجد قدس اللہ تعالیٰ صدرہ بکثرت اپنے طلبہ کے ساتھ بیانات میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ علم کا مقصود قرآن نے بتایا خشیت, خشیت اللہ, انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو یہ آخری منزل ہے علم کی, یہ علم کے ذریعے خشیت پیدا ہو جائے. جب یہ آخری منزل ہے تو جب کوئی آدمی کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے اور ایک خاص منزل کے لیے روانہ ہوتا ہے تو راستے میں وہ دیکھتا جاتا ہے نشان منزل کو, دیکھتا جاتا ہے سنگ میل کو, دیکھتا جاتا ہے اب کتنی دور رہ گیا, اب میں کہاں پہنچ گیا. लाहौर जा रहा है कोई शख्स यहां से तो रेल से जा रहा है तो देखता जाएगा स्टेशन कौन सा गुजरा कौन सा आने वाला है, रोड से जा रहा है तो वो तक जो मील आते हैं वो बताते हैं कि कितने मील फला शहर रह गया। तो हमारे वाले माजरा फरमा रहे थे कि हम इल्म के मुसाफिर हैं, इल्म की मंजिल के मुसाफिर, इल्म की मुसाफिर हैं और मंजिल खशियत इलाही है। लिहाजा कदम कदम पर आदमी को ये देखना चाहिए कि आया खशियत इलाही के संग मील आ रहे हैं कि नहीं, क्या कोई तब्दीली पैदा हो रही है कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत का दिल में एहसास हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है समझो सही रास्ते पर जा रहे हैं, और अगर बजाय खशियत इलाही के दुनिया परस्ती आ रही है, हुब शोहरत और हुब जाह आ रहा है, तो इसका मतलब यह कि गलत रास्ते पर पड़ गए हो, जाना चाह रहे हो लाहौर, रास्ता तुमने कोटा का इख्तियार कर लिया। तो ये खशियत ही दरहकीकत असल मंजिल है, और इसी खशियत को पैदा करने वाले अल्फाज इमाम बुखारी ने आखिर में जिक्र किए हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से अपनी रहमत से हमें ये सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में खशियत पैदा फरमाए, इखलास पैदा फरमाए और हुदूद शरीयत का पाबंद बनाकर अपने रज़ाए कामिल के मुताबिक हमें जिंदगी अता फरमाए। अब तक माशाल्लाह तलबा जो फारिग तहसील हो रहे हैं उनके लिए इमाम बुखारी की इस बाब में ये सारी नसीहतें बड़ी अजीम नसीहतें हैं, और अगर इन पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह उनकी दुनिया भी खुशगवार होगी और अल्लाह ने चाहा आखिरत भी खुशगवार होगी। अल्लाह तबारक व तआला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह।
जज़ाकअल्लाह।